فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي الأولين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الباجز بن الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القاسم بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے اور علماء کرام نے مل کر ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، جہاں موجودہ دور کے اندر اس ملک میں اور اس شہر میں دین پر قائم رہنے کے لیے بچوں کو داخلہ دلایا گیا، اور الحمدللہ آج اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. یہ بچے اگرچہ چند افراد ہی ہیں اور بچیاں ہیں، لیکن اگر ان کے اندر اخلاص و للہیت ہے اور یہ علم دین کی اس کتاب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے احکام، آپ کی تعلیمات سے دنیا کو آشنا کرانے کے لیے بھولے ہوئے لوگوں کو 1400 سال پہلا سبق یاد دلانے کے لیے کام کریں گے، تو اللہ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اور ان 6 یا 12 بچے اور بچیوں کے کی محنت کے نتیجے میں انشاءاللہ ہزارہ ہزار افراد دین سے آشنا ہو سکیں گے. آج بخاری کے نام سے جو کتاب دنیا میں علم حدیث کی جانی پہچانی جاتی ہے، اس مدرسے کے اندر اس کا پہلا سبق ہو رہا ہے. کتابیں تو بہت سی ہیں، جن کتابوں کو ہم اپنے نصاب تعلیم کے اندر پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس کتاب کی اہمیت مختلف اعتبارات سے دنیا کے اندر کم و بیش 1200 سال سے برابر جانی پہچانی جا رہی ہے، جاتی رہی ہے. اس بنیاد پر اس کتاب کے پہلے سبق میں اور اسی طرح آخری سبق کے اندر جو لوگ اس علم سے کسی نہ کسی درجے میں شغف رکھتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور بالخصوص ختم بخاری کے اوپر عام طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جہاں لوگ ان جگہوں سے پڑھ کر گئے ہیں جمع ہوتے ہیں اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سے محدثین اور مشائخ نے اپنا یہ تجربہ بھی لکھا ہے کہ ختم بخاری کے ختم پر وقت وقت مستجاب اور مقبول ہوتا ہے اور جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اس فن جس کو فن حدیث کہا جاتا ہے اور یہ طلب عزیز اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی کریں گے. اس فن کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ اس فن کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف کی جاتی ہے. علم نصب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو حدیث کہا جائے گا، کیا کیا اس کو حدیث کہا جائے گا، آپ کیسے تھے، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، قد و قامت کیسا تھا، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھیں، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، چہرہ انور کیسا تھا، یہ تمام چیزیں آپ کی صفات مبارکہ ہیں. کس طرح چلتے تھے، کس طرح دیکھتے تھے، کس طرح خطاب کرتے تھے، یا آپ کی شمائل اور عادات و اطوار کیا تھی، ان تمام کا ذکر حدیث کہا جاتا ہے. پھر اس سے آگے اور بڑھ کر ایک لفظ آتا ہے تقریر، اردو میں تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے، بیان کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، لیکن علم حدیث کے اندر یہ لفظ ان معنی کے اندر نہیں ہے، بلکہ تقریر کا مفہوم محدثین کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کے اوپر سکوت کو اختیار کروایا. یہ حجت شرعی مانی جاتی ہے کہ یہ عمل جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کا نبی اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز بتائے، اگر نہیں نقیل کی تو یہ دلیل اباحت ہو جائے گی کہ یہ عمل مباح ہے، اس کے اندر قباحت نہیں ہے. دنیا میں بڑے سے بڑے آدمی کا سکوت، چاہے وہ کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا عالم دین ہو، کتنا بڑا شیخ طریقت ہو، کسی کی خاموشی کسی عمل کو دیکھ کر شریعت کے اندر حجت نہیں، دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی کی ذات ایسی ذات والا صفات ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو دیکھ کر سکوت کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے کوئی بھی نبی ہو، یہ دلیل سمجھی جاتی ہے، اس کی شریعت میں یہ حجت اور دلیل ہے کہ یہ عمل اس شریعت کے اندر جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اگر ناجائز ہوتا تو نبی جس کے اوپر جواز اور عدم جواز کا علم اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر آتا ہے، یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ نے تو اس کو علم دیا کہ یہ عمل ناجائز ہے اور وہ اس کے اوپر سکوت کو اختیار کر لے. نبی ایسا نہیں کر سکتا. نبی کا فرض منصبی ہے کہ وہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق بتلائے, اور انبیاء کی زندگی ساری احقاق حق اور ابطال باطل میں لگی رہتی ہے. وہ حق کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہی رہتے ہیں, اور وہ ناحق کو ناحق بتانے کے لیے, اس کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے, اللہ کے بندوں کی پاکیزگی کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہی رہتے ہیں. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی امر منکر اور ناجائز کو دیکھیں اور سکوت کو اختیار کر لیں. بعض محدثین اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے قرآن کے ایک واقعے کو پیش کرتے ہیں, جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور سیدنا خضر کا پیش آیا ہے. کسی وقت کسی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا, من اعلم الناس, یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نبی ہیں, رسول ہے, آپ کے پاس شریعت آ رہی ہے, جبریل امین اس شریعت اور احکام کو لے کر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, حکم ہوا کہ جاؤ ایسی ایسی جگہ پر سمندر کے کنارے ہمارا ایک بندہ ملے گا, اس کے پاس جاؤ, تم دیکھو گے کہ اس کے پاس ایسے علوم ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو. چنانچہ وہ چل پڑے وہاں سے, اور جو تعلیم قرآن کے اندر بتائی گئی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پر ایسی ایسی صورت پیش آئے گی, وہاں ہمارا وہ بندہ ملے گا, وہاں وہ بندہ مل گیا. اب آپ وہاں جا کر یہ فرماتے ہیں, ہر آپ کا بھی اوقا اللہ ان تو علمنی مما علمت رشدا, جو رشد و ہدایت آپ کو سکھلایا گیا ہے یا آپ مجھے سکھلائیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں. فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تمہیں جو علم مجھے دیا گیا ہے تکوینیات کا تمہارے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس شریعت کا علم ہے جواز اور عدم جواز کا, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. وعد و وعید کیا, قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, آپ جو فرمائیں گے میں وہ کروں گا, اور آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں جو عہد کر لوں گا اس عہد پر میں قائم رہوں گا. اچھا فرمایا, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, اچھا تو میری ایک ہی شرط ہے, میں سیاہ کروں سفید کروں, زبان مت ہلانا, خاموش رہنا. پھر یہ بھی فرماتے ہیں, حتی احدث لک منہ ذکرا, میں نے جو کیا ہے کیوں کیا ہے میں بعد میں تمہیں بتا دے دوں گا, مگر جب میں کر رہا ہوں گا تم خاموش دیکھتے رہنا, کہنا مت. پہلے وعد و وعید ہو چکا تھا, آپ دیکھیں گے کہ میں صابر ہوں, جو وعد و وعید ہو گیا اس پر قائم رہوں گا. تو بعد وعید تو میری طرف سے ہے کہ بولی عمت میں کچھ بھی کروں. قرآن کہتا فن طلقا, بس یہ بات ہوئی اور فوراً ہی روانے ہو گئے, چل پڑے اٹھ کر کے. تو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے تو تھے ہی, اس پار سے اس پار جانا تھا. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها, اجرت کے اوپر کشتی کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کر چل پڑے. اب اگر آپ نے کوئی کار اجرت پر لی ہے تو اس کا فائدہ آپ صرف یہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں سوار ہوں اور جہاں آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں, اور جو مالک ہے صحیح سالم جیسی نیتی ویسے ہی اس کو لا کر واپس کر رہے ہیں. اس کی جو منفعت ہے اس منفعت کو آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ کو اس کی اجرت دینی پڑے گی. آپ اس کے مالک نہیں ہیں, اس کار کے اندر آپ کوئی تصرف نہیں کر سکتے, یہ شریعت کا فیصلہ ہے. ادھر خضر نے قرآن کے تحت فخارا کہا, اس کو توڑنا شروع کر دیا. اب کشتی کو اگر توڑا تو ایک تو یہ کہ یہ مالک نہیں ہو, تم اجرت کے اوپر لیا, اس میں تصرف تم کیوں کر رہے ہو. دوسرے یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے گی اور پانی اندر آ جائے گا تو جتنے سوار ہیں سب ڈوب جائیں گے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں قتل ناحق, اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو اجرت پر لیا گیا ہے اس چیز کو نقصان پہنچانا, وہ شریعت جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتری تھی اس کے خلاف تھا. اور خضر یہ کر رہے تھے, قرآن کہتا ہے فوراً بولو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اخرقتا ہے تو قاہلا ہے, اس لیے توڑ رہے ہو کہ سب جتنے ہیں سب کو ڈبو دو پانی کے اندر. جو شریعت کے خلاف چیز تھی, حالانکہ عہد و پیمان ہو چکا تھا, لیکن خضر جانتے تھے کہ نبی خاموش نہیں رہ سکتا کسی ایسی چیز پر جو چیز اس پر اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے بھیجی, اس پر خاموش کیسے رہ جائے گا. یہ نبی کا فرض منصبی ہے, اس کی خصوصیت ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی غیر نبی مصلحت کی بنیاد پر, خوف کی بنیاد پر, حق کو حق سمجھتے ہوئے خاموش رہ سکتا ہے, نبی خاموش نہیں رہ سکتا. حضرت خضر نے فوراً جواب دیا, الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا نہیں نہ تم سے کہ موسیٰ تم میرے ساتھ چلو تم کبھی صبر نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں صبر کرنا تمہارے بس کا نہیں ہے. فوراً تنبہ ہوا, قال لا تؤاخذنی بما, ارے میں بھول گیا, مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے, بھول چوک معاف ہے, معاف کر دیجیے. تو میں اچھا ہم جانتے ہیں ہم نے معاف کیا, چلو. پھر فوراً چل پڑے, یہ نہیں ہے کہ سال دو سال گزر گیا بھول گئے. فات آتی بھی آئے, ادھر بات ہوئی اور ادھر فوراً چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاماً, ایک بچہ کھیلتا ہوا ملا دونوں کو. خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن بڑھا کر کے توڑ دیا, قتل کر دیا. قتل ناحق تو بہت بڑا ظلم ہے, اور اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہے. تم یہ تو معصوم ہے, بچہ ہے, نابالغ ہے, ابھی تم نے اس کی گردن پکڑ کر کے کیسے توڑ دیا اس کو. لیکن حضرت موسیٰ نے جو دو مرتبہ عہد کر چکے پہلے اور اب بھی عہد کر کے آئے, فرماتے اقتل نفسا ذکیتن بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, ارے یہ تو تم نے ضرور کر دیا. نہ آپ کسی کو قتل کروا رہا, جو چیز شریعت موسوی کے اندر ناجائز اور حرام ہے اور اللہ کو اس کے اوپر بہت بڑا غصہ ہے, نبی اس کے اوپر کیسے خاموشی اختیار کر سکتا ہے. فوراً بولے, ادھر حضرت خضر بھی تیار تھے, ایک دم فوری بولے, خالق عالم آپ کو لکھ ان کا لن تستطیع معی صبرا, پہلے فرمایا تھا قال اعلم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, اب کے فرماتے قال اعلم اقل لك, آپ حضرات نے بڑا ہوگا کہ جاتی ہے لفظ جاتی ہے معنی پر دلالت کرتی ہے, لام زجر کے لیے اور سختی کھانے کا میں نے تم صبر نہیں کر سکتے. پھر تنبہ ہوا کہ یہ تو واقعی غلطی ہو گئی, پہلے غلطی ہوئی دوسری بار غلطی ہوئی, سمجھ گئے کہ بھائی میرے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے. کہا ان سال تو کان چھئی امباد حافلا, اچھا ایک دفعہ اور معاف کر دیجیے. اب اگر اس کے بعد میں نے پوچھ لیا آپ سے تو پھر اب میں اس کا مطلب یہ کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تھوڑی دیر چلے پھر انہوں نے ایک کام کیا, یتیم تھے, باپ صالح تھا, نیک تھا, اس نے کچھ خزانہ کسی دیوار کے نیچے دبا دیا کہ میری موت کے بعد میری اولاد کے کام آئے گا. وہ دیوار گر رہی تھی, اگر گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا, اور یہ یتیم بچے تھے لوگ لے جاتے. انہوں نے ٹیک لگائی اور لگا کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا. یہ علوم تکمیلی آئے. خضر کہنے لگے بھوکے پیاسے ہیں, کچھ کھانے کو نہیں پینے کو نہیں. یہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہتے کہ بھائی تمہاری دیوار گر رہی تم سیدھا کر لیں کچھ, اس کے اجرت کے اندر کچھ لے تو سکتے تھے اجرت لینے میں. تو میں کہتا تھا تم سے کہ تم خاموش نہیں رہ سکتے, بس یہ آخری چیز ہے جاؤ, اب نہیں ہوگا. میں نے یہ سب کیا کیوں, میں وہ تم کو بتائے دیتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ احقاق حق کریں, حق کو حق بتلائیں, باطل کو باطل بتلائیں. ان کی ساری زندگی اسی کے اندر لگتی ہے. اس لیے وہ اگر کسی چیز کو کرتا دیکھیں گے اور اس کے اوپر نکیر نہیں کرتے, اس کو شریعت کے اندر دلیل مانا جاتا ہے کہ یہ کام ناجائز نہیں ہے, مباح ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ اس کے اوپر نکیر فرما دیتے. یہ وہ چیز ہے, چار چیزیں. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کیا کیا, آپ کی شکل و صورت, آپ کے شمائل و اخلاق کیسے تھے, اور کیا کیا کام آپ کے سامنے کیے گئے, اور آپ نے اس کے اوپر سکوت کو اختیار فرمایا ہے. محدثین ان چاروں چیزوں کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں, اگرچہ اصول حدیث کے علماء اس میں سے ایک چیز کو صفات کو, آپ کی شکل و صورت کیسی تھی, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کے قدمین مبارکین کیسے تھے, آپ کا قد و قامت کیسا تھا, آپ کا رنگ روپ کیسا تھا, اس کو حدیث سے تعبیر نہیں کرتے ہیں, وہ نہیں لاتے ہیں اس کو. اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کی اختیاری چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے جیسا پیدا کیا آدمی ویسا پیدا ہو گیا. کوئی دوسرا آدمی اگر چاہے کہ آپ کی ان صفات کی نقل کرے تو وہ نقل نہیں کر سکتا ہے. آپ کا قد و قامت کیسا تھا, کون اس کو مقامت کو اختیار کر سکتا ہے. آپ کا رنگ و روپ کیسا تھا, کون, ایک تو ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی یہ صفات امور غیر اختیاری آنے ہیں, اس لیے اصول حدیث میں ان سے بحث نہیں کی جاتی ہے. لیکن حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ علم منسوب ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ شریعت مطہرہ جس کو شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کا مرکز ہے. اگر قرآن آتا ہے تو آپ کے اوپر آتا ہے, اگر حدیث آتی ہے تو آپ کے اوپر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی علوم نبوت ہے اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آپ کا استاد نہیں تھا جو آپ کو ایسے علوم جو انتہائی دقیق ہیں, اور ایک امت ہے کروڑ کروڑ کی تعداد کے اندر جو ان علوم کی تقلید کیے ہوئے ساری دنیا کے اندر 1400 سال سے چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ علم اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور اندماں مقبول ہیں. یہ علوم نبوت آئے کہاں سے؟ دنیا کے اندر علم جس کو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی معلم ہوتا ہے, سکھلانے والا ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں, آدمی ان کو پڑھتا ہے, پہلے صلاحیت پیدا کرتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر ان کی تہ تک پہنچتا ہے. نبی کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے, کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جن علوم کو 40 سال کی عمر مبارک کے بعد پیش فرما رہے ہیں وہ تمام علوم آپ کے اوپر ذات واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر پر اتارے جا رہے ہیں, اور آپ ان علوم کے محافظ ہیں, جاننے والے ہیں, آپ ان علوم کو پڑھا رہے ہیں. صرف پڑھا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتار کر اپنی زندگی کو ان کا نمونہ بنا کر دکھلا بھی رہے ہیں, فرما بھی رہے ہیں کہ نماز پڑھو, نماز پڑھ کر دکھلا بھی رہے ہیں, فرما بھی رہے ہیں کہ نماز 5 مرتبہ پڑھ رہے اور 5 مرتبہ پڑھ کر دکھلا بھی رہے ہیں کس طرح پڑھی جائے گی, سکھلا بھی رہے ہیں, دکھلا بھی رہے ہیں. نبی کی شان یہ ہے. اب جو علوم آپ کے پاس آتے ہیں, ایک تو وہ علم ہے کہ جبرائیل امین الفاظ بھی اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں, معانی بھی اللہ آپ کو بتلاتا ہے اور جبرائیل لے کر نبی کے پاس آتے ہیں اور معانی کو بھی بتلا رہے ہیں. اسی لیے جو علماء ہیں انہوں نے نور الانوار وغیرہ کے اندر پڑھا ہوگا آپ حضرات نے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ هو النظم والمعنی جميعا, الفاظ اور ان الفاظ کے اندر جو معانی چھپے ہوئے ہیں ان دونوں کا نام قرآن ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے جو جبرائیل امین کے واسطے سے آپ تک پہنچتی تھی. جب قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین الفاظ بھی لے کر آتے تھے, ان الفاظ کے اندر جو معانی چھپے ہوئے ہیں جن کو کہا جائے گا مراد متکلم. اللہ کا کلام ہے قرآن, اللہ متکلم ہے بولنے والے, لہذا بولنے والا جب بھی بولتا ہے تو اس کے الفاظ کے اندر معانی اس کے کیا ہے, مراد کیا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, وہ ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس الفاظ بھی بھیجتا ہے, ان الفاظ میں ہماری مراد کیا ہے, ہم کیا اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا اس کا مفہوم ہے, کیا مطلب ہے, اللہ کے نبی کو جبرائیل امین بتلاتے ہیں. اسی لیے قرآن کی آیات سے پتا چلتا ہے کہ جبرائیل جب آیا کرتے تھے قرآن کو لے کر تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہیں چلے جائیں اور میں بھول جاؤں, یا الفاظ کا کہیں تبدل ہو جائے, تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے تھے, دوبارہ تیسری مرتبہ تاکہ جبرائیل کے جانے سے پہلے میں اس کو یاد کر لوں. اب جبرائیل کو الفاظ بھی دے رہے ہیں اور معانی بھی بتلانا چاہتے ہیں, اور اللہ کا نبی الفاظ کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے. قرآن نے ہدایت فرمائی, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ. اے محمد, قرآن کے الفاظ کو دہرانے میں جلدی مت کرو, جب وحی چلی جائے تب پڑھو اس کو. دوسری جگہ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن, تیسری جگہ فرمایا بیان. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, کتاب ہماری ہے, ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. اس کا پڑھنا پڑھانا, اس کے معانی کو ظاہر کرنا, اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنا یا یوم قیامہ, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بھولنے نہیں دیں گے ان الفاظ کو. اللہ کے نبی کو ہدایت کی جاتی ہے. اب ایک تو قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے الفاظ جبرائیل لے کر آئے ہیں, ان الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ متلو, اور ایک قرآن کے معنی ہے جو جبرائیل امین دے کر جاتے ہیں. آپ ان معنی کو اپنے الفاظ میں مختلف تعبیرات میں مختلف پیراؤں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. آپ کا یہ بیان فرمانا, اس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے حدیث در حقیقت قرآن کی تشریح ہے, جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں. تعبیرات مختلف ہوتی ہیں. استاد جب حدیث کو یا کسی بھی فن کو پڑھاتا ہے تو چونکہ مخاطب طالب علم مختلف صلاحیتوں کے ہوتے ہیں, کوئی ایک تعبیر کو سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھ پا رہا ہے, تو باکمال استاد اپنے ماسِ زمین کو سبق پڑھاتے ہوئے مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان کرتا ہے, مختلف الفاظ سے بیان کرتا ہے, تاکہ مختلف ذہن رکھنے والے مختلف صلاحیتوں کے مخاطب طالب علم جس بات کو استاد سمجھانا چاہتا ہے, ذہن نشین کرانا چاہتا ہے, ذہن نشین کر سکیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معانی کو جو مراد خداوندی ہے اس کو بیان فرماتے, اپنے الفاظ میں بیان فرماتے. اسی کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے اندر کہ یہ آیت ہے اس کے معنی کیا ہے. اگر کوئی شخص معنی کو اپنے ذہن سے بیان کرتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اتفاق سے صحیح بھی بیان کرے تب بھی غلط ہے, تب بھی معصیت ہے. کوئی شخص قرآن کے مفہوم اور اس کے معنی کو اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ ادھر پلٹے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کیا بیان فرمائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کہا جاتا ہے بیان و مراد المتکلم. جس کا کلام ہے وہ متکلم کی مراد کو بیان کرنا. اب کلام تو اللہ کا ہے, کون جانتا ہے کہ اللہ کی مراد کیا ہے اس کلام سے. اگر جانتا ہے تو نبی ہی جانتا ہے, نبی کے سوا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وحی بھیج کر علم دیا جاتا ہے کہ یہ ہے مطلب اس کا, وہ جانتا ہے. دنیا کے اندر لوگ طرح طرح کے پیدا ہوتے ہیں. آج کل یہ طریقہ ہے کہ دنیا کا علم رکھنے والے پانچ سات دس آٹھ آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں. بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھے اس کا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے. پھر اس کے بعد انجینئر صاحب آپ کیا سمجھے اس کا مطلب؟ یہ کھلواڑ ہے کتاب اللہ کے ساتھ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اسی کے اندر روایات آ جائی, من فسر القرآن براجہ فقد احطا, جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور اپنے دماغ سے خود کی, غلط کیا اس نے. کون جانتا ہے کہ اللہ جو کلام دنیا میں اپنے نبی کے قلب اطہر پر اتار رہا ہے اس سے مراد خداوندی کیا ہے؟ وہ تو اللہ خود جلوائے گا کسی کو, بتلائے گا تو وہ جانے گا, ورنہ انسان کی عقل ایسی نہیں ہے کہ وہ علم خداوندی تک پہنچ سکے اور اس کا ادراک کر سکے. اگر ہوگا تو نبی کے بتلانے سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر بتلایا ہے, باوجود کہ زبان عربی ہے قرآن کی, مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی اور وہ بالکل عرب تھے, اصلاً عرب تھے. آج تو عربی زبان کے اندر بے شمار عجمی لوگ چلے گئے, ان کے الفاظ عربی زبان کے اندر گھس گئے. وہ تعبیرات جو 1400-1500 سال پہلے کی تعبیرات ہیں, آج کی تعبیرات میں اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے, اور عربی زبان کے جاننے والے اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اس زمانے کے اندر جو صحابہ تھے, قرآن کی آیات اترتی تھی, وہ نہیں اس کے مفہوم کو سمجھ پاتے تھے, حالانکہ عربی زبان تھی. تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں. قرآن کا ایک حکم ہے جو عام طور پر سب لوگ جانتے ہوں گے, اور آیت آئی ہے وَقْفَقُلُوا وَشْرَبُوا, رمضان کے اندر راتوں کو کھاتے رہو پیتے رہو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کب تک کھاتے رہو؟ اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ بظاہر یہ مفہوم ہے کہ ایک دھاگا سفید لو ایک دھاگا سیاہ لو, جب تک اتنا چاندنا نہ ہو جائے کہ دونوں الگ الگ ہیں, بھائی یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے, اس وقت تک کھاتے رہو. قرآن کے الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں. چنانچہ اسی کے مطابق ابھی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دو دھاگے تخمیر کے پاس رکھ لیے, اور ان کو سامنے جب بجلی تو تھی نہیں, نہ روشنی کا ایسا انتظام تھا, اندھیرے میں بیٹھے رہے اور کھاتے پیتے رہے, یہاں تک کہ اتنا چاندنا ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز, تب یہ سمجھا کہ بھائی سہری کا آخری وقت ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا, آپ نے فرمایا انک حریف القفا, ارے تم تو موتی عقل والے ہو, یہ مطلب نہیں ہے. آیت کے آگے بر من الفجر, اس سے مراد ہے رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی, جب دونوں ممتاز ہو جائیں الگ. کیا مطلب ہے؟ سیاہی چھٹنے لگے اور صبح صادق ابھرنے لگے, وہ وقت ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تفسیر کے مراد خداوندی کیا ہے, باوجود کہ یہ لوگ عربی تھے, عربی بولتے تھے, جانتے تھے, اس کے باوجود بھی مراد خداوندی تک نہیں پہنچ سکے, محتاج ہوئے کہ اللہ کا نبی اس کو ذکر کرے اور بیان کرے. چنانچہ آپ کی صفات کے اندر جو چیزیں آئے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو آپ لوگوں کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب کو اتارا ہے, جو کتاب اتاری گئی ہے, آپ کا فرض منصب یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے معانی کو ظاہر فرمائیں, بیان کے اندر معنی ظہور کے پائے جاتے ہیں تاکہ آپ ان معانی کو ظاہر اگر آپ نہیں بیان فرمائیں گے تو یہ عربی ہونے کی وجہ سے عربی الفاظ سے مراد خداوندی کو نہیں پہنچا پہچان پائیں گے بھٹک جائیں گے توگا کھائیں گے. اللہ کا نبی دن اور رات یہی کام کرتا ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت اللہ نے ایسی پیدا فرما دی جس کی تربیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. علم کے اعتبار سے بھی اخلاق کے اعتبار سے بھی ساری امت کا فیصلہ ہے کہ جیسا پاک و صاف طبقہ صحابہ کا طبقہ تھا اب دنیا میں قیامت تک ایسا کوئی طبقہ پیدا نہیں ہو پائے گا. چھوٹے سے چھوٹا صحابی جس نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈال کر اپنے ظاہر و باطن میں انقلاب پیدا کیا ہے, اب دنیا کا بڑا سے بڑا شیخ طریقت ولی کامل میں اس مرتبے کو نہیں پہنچ پائے گا. یہ امت کا فیصلہ ہے اور جب تک امت اس فیصلے پر رہے گی اس وقت تک دین محفوظ رہے گا, ورنہ اگر طبقہ صحابہ مجروح ہو جائے گا تو نہ کتاب اللہ محفوظ رہ سکے گی, نہ سنت رسول اللہ محفوظ رہ سکے گی, نہ الفاظ محفوظ اور قابل اعتماد رہ سکیں گے اور نہ معانی ان کے محفوظ اور قابل اعتماد رہ سکیں گے. یہ اس کتاب کی اہمیت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور جمیع محدثین جن کی کتابیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور انہوں نے فن حدیث کے اندر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ امت نے ان کو قبول فرمایا ہے اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے, انشاءاللہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. یہ محدثین کا طبقہ عام طور پر 200 صدی کے آخر سے چل کر کے 3ری صدی تک چلتا ہے. جتنی کتابیں آپ کی ہمارے یہاں متداول ہیں جن کو پڑھا لکھا جاتا ہے, پڑھانے والے پڑھاتے ہیں, پڑھنے والے پڑھتے ہیں, یہ کتابیں عام طور پر 2ری صدی کے آخر کے اندر اور 3ری صدی کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا ہے. اصل مسئلہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ اہل مکہ کے نام لکھا تھا, وہ رسالہ چھپا ہوا نہیں تھا لیکن علامہ زاہد کوثری رحمت اللہ علیہ نے اس رسالے کو چھپوا دیا ہے. رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ, کیونکہ وہ خود بہت بڑے محدث ہیں ابو داؤد, اس بنیاد پر ان کی جو تشریح ہے وہ امت کے نزدیک بہت قابل قبول ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر سن پہلی ہجری جو شروع ہوتی ہے, یہ سمجھو کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائے, اور پھر 10 سال آپ مدینہ منورہ کے اندر رہے, اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ پس پردہ تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سینوں کے اندر حدیث رسول اللہ محفوظ ہے. قرآن کو تو آپ اپنی وصال سے پہلے لکھوا کر مکمل کرا کے گئے تھے اور وہ لکھا ہوا موجود تھا, لیکن احادیث رسول کسی ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سینوں میں محفوظ تھی. اور صحابہ کی تعداد 2, 4, 10, 20, 1000, 10,000 نہیں بلکہ لاکھ سے متجاوز تھی. اب اللہ کا نبی ان کے ذمے میں کر کے گیا اور فرما کر گیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو لوگ مجھ سے بڑا اراست علوم نبوت کو لے رہے ہیں ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ علوم نبوت کو لے کر بیٹھ نہ جائے بلکہ جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچے. چنانچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا نبی جس سے ان کو محبت صحابہ کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ تھی, یہ لوگ بھی وہی بیٹھ جاتے کہ جس مبارک اور مقدس زمین میں آپ آرام فرما رہے ہیں ہم بھی یہی بڑھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ نے جو صحابہ جنہوں نے وفات پائی اور رہے ہیں ان کی تعداد 10,000 سے متجاوز رہی ہے. کیوں؟ صحابہ اللہ کے نبی کی اس وصیت کو لے کر کہ جو جہاں تک جا سکتا ہے جائے, علوم نبوت کو لے کر کے جو جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک پہنچ گیا. افریقہ کے جنگلوں کے اندر گھس گئے اور جا کر قرآن کو, حدیث کو, جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا لیا تھا, بیٹھ گئے اور پڑھانے لگے. کوئی یمن میں بیٹھا ہے, کوئی شام میں بیٹھا ہے, کوئی مصر میں بیٹھا ہے, کوئی لبنان کے اندر بیٹھ, جہاں تک جو جا سکتا تھا چلا گیا اور جا کر کے علوم نبوت کی تعلیم دینے لگے. پہلی صدی اسی طرح سے گزر گئی. جو ہیں جہاں ہیں وہاں بیٹھ کر کے تعلیم دے رہے ہیں. دوسری صدی کی ابتدا کے اندر اب لوگ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی اور وہ شاگرد ہیں صحابہ کے, صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اب جب زمانہ اٹھا ابھرا اور حکومت اسلامیہ ہر طرف شمال جنوب کے اندر, مشرق مغرب کے اندر بڑی, تو اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آنے لگے, ملنے لگے. دوسری صدی کے آخر تک اتنے بڑے بڑے محدث ہو گئے, ایک ایک شخص کے پاس سینے میں 10,000,000 احادیث کا مجموعہ ہے. اب اس وقت یہ ہوا کہ سینے کے اندر یہ علم ہے تو اب اس کو محفوظ کرنا چاہیے, تو محدثین نے اس کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ کتابیں آئی ہیں جن کو آپ پڑھیں گے. یہ کتابیں اہمیت کے اعتبار سے سب کتابیں امت کے نزدیک قابل قبول ہیں, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کو یہ کہا گیا ہے اصح الکتب عبادت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس کو کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک کتاب آئی ہے جس کو موقع امام مالک کہا جاتا ہے. موقع امام مالک کے سلسلے میں جب تک بخاری نہیں آئی تھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اصح الکتب عبادت کتاب اللہ ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر صرف احادیث رسول اللہ ہی نہیں ہے بلکہ صحابہ کے فتاوی بھی ہیں اس کے اندر, اس بنیاد پر جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا تو اب امت کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کتاب اصح الکتب عبادت کتاب اللہ ہے. لیکن ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بس بخاری اور مسلم ہی صحیح کتابیں ہیں, جو روایات اس میں ان میں آئی ہیں وہی صحیح ہیں, اس کے علاوہ جو کتابیں جو روایات دوسری جگہ پر ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, یہ غلط ہے. پوری امت کا فیصلہ ہے یہ زیادہ صحیح ہے. جو مجموعہ اس کے اندر ہے وہ مجموعے کا مجموعہ روایات کا صحیح ہے, ان کتابوں کے اندر صحیح بھی ہیں, اور وہ اس بنیاد پر کہ امت کے علماء نے, مجتہدین نے کسی روایت کو صحیح سمجھا اور اس سے مسلک کو لے لیا اور فتویٰ دیا, تو وہ محدثین ان روایات کو ملا کر کے رکھتے ہیں, لیکن ان روایات کے سکون کو, کمزوری کو عام طریقے پر بیان فرما دیتے ہیں. یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نبوت کی اور اس سے پہلے کی زندگی کی روایات بھی موجود, آپ کیسے تھے, آپ نے کس طریقے کے اوپر کام کیا, وہی جب آئی ہے ابتدا میں کیسے آئی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا حالات ہوئے ہیں؟ یہ تمام کی تمام احادیث کوئی صرف 5000 ہی تو نہیں ہیں جو بخاری کے اندر جمع کر دی گئی ہیں. آپ کی زندگی کے اندر تو ایک ایک دن میں جو آپ نے فرمایا ہے اگر انہیں کو جمع کیا جائے تو وہ 5000 سے زیادہ ہو جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ فجر کے بعد تقریر کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے منبر کے اوپر اور آپ نے تقریر شروع کی, یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا, نیچے اترے, نماز پڑھی, پھر منبر پر تشریف لے گئے, یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی, نیچے پھر منبر پر تشریف لے گئے, یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت. آدمی جو صبح سے شام تک بات کر رہا ہے اگر ان کے اقوال کو اٹھایا جائے تو وہ 5000 ہی رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اگر صرف دور نبوت ہی کو لیا جائے تو مدنی اور مکی زندگی, آپ کے اقوال بے شمار ہیں اور صحابہ نے ان کو کسی نبی کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی زندگی کے ہر شعبے کو مدون محفوظ کر دیا گیا. کوئی قوم, کوئی ملت, کوئی امت اپنے نبی کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. یہ صرف امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح محفوظ کیا کہ بالکل آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے, کس طرح پانی پیتے تھے, کس طرح آرام فرماتے تھے, کس طرح اٹھتے تھے, کس طرح بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے, کس طرح نماز پڑھتے تھے, کس طرح حج فرماتے ہیں. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو گیا. یہ ایک امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ امت آپ کے ان علوم کے اوپر اتباع کر کے اپنے آخرت کو آباد کر سکے. اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا, صحابہ کو یہ امتیاز دیا گیا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کیا, تابعین تک پہنچایا, تابعین اس کے لیے کھڑے ہو گئے, تبے تابعین تک پہنچایا, تبے تابعین نے اپنے اتباع تک پہنچایا, یہاں تک کہ کتابی شکل کے اندر یہ علوم و فنون مدون ہے اور 1400 سال کے برابر چل رہے ہیں. جس طرح قرآن شریعت کی بنیاد ہے, اسی طریقے پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنیاد ہے. دونوں کے دونوں گواہی ہیں. اللہ کے نبی کے قلب اطہار پر جس طرح جبرائیل امین قرآن کو لے کر آئے ہیں, اسی طریقے سے جبرائیل امین حدیث کو بھی لے کر کے آئے, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اسی لیے صاحب کتاب جو سب سے پہلی چیز پڑھی ہے, انا اوحینا الیک, ہم نے آپ پر وحی اتاری, مطلب یہ ہے جو کچھ آگے آ رہا ہے کتاب میں وہ نبی کی اپنی زبان اور اپنا اختراع نہیں ہے کہ گھر گھر پیش, نہیں, یہ سب وحی ہے. جبرائیل امین لے کر آتا ہے, نبی کو کہا جاتا ہے, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کون ہے؟ الصادق المصدوق. یہ کہیے کیا مطلب ہے؟ وہ علوم نبوت دے رہا ہے دوسرے کو, دوسروں کو اس بنیاد پر وہ صادق بالکل سچا ہے, علوم نبوت اس کو دیے جا رہے ہیں, جبرائیل امین لے کر آ رہا ہے, وہاں سے بھی وہ مصدوق ہے, بالکل سچ علم دیا گیا ہے, سچ دیا گیا اور سچ دینے والا ہے, اپنے ماتحت کو ماتھوں کے اوپر سے سچ دیا گیا, اس کو اس کے اندر کوئی قلب نہیں ہے. پھر نبی کی زبان اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ سچی زبان ہے, وہ جو دے رہا ہے صحابہ کو وہ بھی سچ. اس بنیاد پر علم حدیث سے شرف رکھنا, اس کو اسے پڑھنا پڑھانا, یہ گویا کہ صاحب حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف رکھنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے روضہ اطہر پر پہنچ کر وہاں مراقبہ کیا, فیوض حرمین کے اندر اپنے مکاشفات کو بیان فرماتے ہیں. میں نے جب مراقبہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کے قبر اطہر میں آپ کا جسم اطہر ہے, آپ کے سینے سے آپ کے قبر مبارک سے نور نکل رہا ہے, اور ساری دنیا میں جہاں جو شخص بھی علم حدیث سے شرف رکھتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, لکھتا ہے, تشریح کرتا ہے, اس کے سینے سے جا کر کے وہ پیوست ہو رہا ہے. اس لیے علم حدیث کی اہمیت ہے, اور یہ علم بھی ہم تک جس طرح قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچا ہے, اسی طریقے سے علم حدیث بھی انہیں حضرات کے واسطے سے پہنچا ہے. فضیلت در حقیقت انہیں حضرات کو ہے, انہوں نے علوم نبوت کو لیا ہے اور لے کر کے اس کو زندہ رکھا ہے, تابعین کو دے دیا, تابعین کو بتا کر گئے کہ یہ ہمارے پاس رسول اللہ کی امانت تھی. آپ نے فرمایا تھا پھر یہ بلنی شاہد الغائبہ, جو مجھ سے علم نبوت کو لے رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے, ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, تمہیں دے دی. اب تم اگر اس کو لے کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں تک تم نے نہ پہنچایا, ہم تو اپنی امانت سے سبکدوش ہو چکے. تم نے اگر دوسروں کو نہ پہنچایا تو کل قیامت کے دن تم سے بات پرس ہوگی, اور وہ کیا ہوگی؟ فرمایا ان جیما بل جان من النار, جہنم کی آگ کی آگ زبان منہ میں لگائی جائے گی. قرآن کے اندر فرمایا جو لوگ علوم نبوت قرآن و حدیث کے علم کو چھپا لیں گے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ اللہ کی کتاب اس سے متعلق علوم کو لیں گے, لے کر چھپا کر بیٹھ جائیں گے, اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے. بہت بڑی چیز ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر جہاں پر جا سکتے تھے پہنچ گئے, تابعین چلے گئے, تبع تابعین. پھر امت کے اندر جو علماء بھی علم حدیث کا علم رکھنے والے تھے یا علم حدیث سے نکلے ہوئے علوم جیسے فقہ ہیں, کیا فرمایا ہے رسول اللہ نے, کیا فرمایا ہے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر, وہ لے کر اس علم کو بیٹھے نہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنا علمی ذخیرہ قرآن کی تشریح و تفسیر میں, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر میں, علم فقہ میں, اسلام کے اندر ہے, دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. اس لیے اصل میں تو شروع کرنا چاہیے تھا اس استاد کو جو استاد سالگر پڑھائے گا کتاب کو, لیکن کمزور آدمی کی بات تو نہ کوئی مانتا ہے نہ کوئی سنتا ہے, اس لیے میرے اوپر مولانا غیاث الدین صاحب نے کئی دن سے یہ بتا رکھا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, من جملہ ان کے یہ بھی تھا. میں نے کتاب کی ابتدا کے سلسلے کے اندر کچھ بتایا, لیکن میں طلب عزیز سے ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ اسلام کے اندر جس شخص کو اللہ نے علوم نبوت عطا فرمائے ہیں, ہر اس شخص کو جس کے پاس علم اس کے مقابلے میں کم ہے, بڑے علم والے کو حجت سمجھنا چاہیے اور اس کے مقابلے کے اندر اپنے علم کو آگے بڑھانا یہ اصول کے خلاف ہے. طالب علم بہرحال طالب علم ہے, وہ آٹھ سال پڑھ کر اور وہ عالم دین نہیں ہوتا. یہ نادانی ہے. آپ کا طالب علم 6-7 سال پڑھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم دین ہو گیا. بلکہ آج کا زمانہ تو ہے کہ جاہل مطلب جس نے 1 سال میں نہیں پڑھا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 7-8 سال پڑھنے سے عالم نہیں ہوتا. ہمارا جو نصاب تعلیم ہے, نصاب تعلیم کا فائدہ کیا ہے اس کو دنیا نہیں جانتی ہے. کسی بھی نصاب تعلیم کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ اس نصاب کو پڑھ کر عالم ہو گیا. نہیں بھائی, وکیل LLB کرتا ہے, اس کے بعد یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں سارے وکیلوں اور ایڈوکیٹ کا بادشاہ ہوں. وہ کسی سینئر کے پاس بیٹھ کر جونیئر بن کر 7-10 سال 20-20 سال تک جونیئر رہ کر مشق کرتے, تب جا کر کے پھر وہ سینئر بنتے. تنہا پڑھ لینا نہیں ہے. ڈاکٹر ہے آج کل MBBS کر لیتے, ٹریننگ ہوتی ہے, تب اس کے بعد وہ نسخہ لکھنے کے لائق ہوتے. پہلے حکیم ہوا کرتے تھے, جوتے گر جاتے تھے, تب نسخہ نویسی کا فن آیا کرتا تھا. یہ بھی 8-10 سال 5-7 سال دارالعلوم کا نصاب تعلیم تو 8 سال کا, اب تو مدرسوں نے وہ بھی چھوڑ دیا. 4-5 سال ہی کا نصاب تعلیم ہوتا ہے, وہ ادھر مسئلہ یہ نہیں ہوتا. بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ اس نصاب تعلیم کا فائدہ کیا ہے. اگر استاد باصلاحیت ہے اور محنت کرنے والا ہے, ایک شخص طالب علم ذکی ہے اور محنت کرنے والا ہے, استاد محنت کرتا ہے محنت لیتا ہے, طالب علم ذہین ہے دنیا کے مشغلوں کو چھوڑ کر استاد کی خدمت میں لگا ہوا ہے سیکھ رہا ہے, ان شرائط کے ساتھ اگر وہ اس نصاب تعلیم کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں یہ لیاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بے پڑھی کتابوں کو مطالعہ کر کے سمجھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل مولانا علامہ زمان مجتہد وقت بن جائے, کچھ بھی نہیں ہے. نصاب تعلیم جو ہمارا ہے دارالعلوم دیوبند کا, وہ اس طرح سے اکابر کا بنایا ہوا ہے اور اس طرح کی, ورنہ یہ نہ سمجھیں آپ کہ آپ اپنی کوئی رائے کسی چیز کے اندر رکھے نہیں ہوتی. یہ بات میں اس کو مدلل کرنے کے لیے ایک چیز آپ کے دیکھیے, اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے, دو فتنے آپ کے زمانے کے اندر بڑے شدید اٹھتے, ایک اسود انسی کا, ایک مسلمہ کذاب کا, دونوں مدعی نبوت تھے. محمدی کیوں نبی ہوں گے, ہم بھی نبی ہیں. اسود انسی کو آپ کے بالکل آخری زمانے کے اندر 3 دن پہلے آپ کے پاس اطلاع آ گئی کہ اسود انسی قتل کر دیا گیا, مسلم کذاب زندہ تھا. اب روز آنا لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے, صحابہ کے ہاتھ پر بھی ایمان لاتے تھے لوگ, اس لیے کہ صحابہ تھے, یمن تک پہنچ گئے, اپنے معاذ بن جبل کو اپنی زندگی میں اپنا نائب اور گورنر بنا کر یمن تک بھیج دیا تھا. لوگ ایمان لا رہے تھے, ادھر پتا چلا کہ اللہ کا نبی اس دنیا سے تشریف لے گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ارتداد کی ایک لہر چلی, لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ کے محمد وہ اس دنیا کے اندر تھے, وہ چلے گئے تو ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑیں. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو اپنے پہلے دین ثابت کی طرف لوٹ گیا, ایک طبقہ وہ تھا کہ جو مسلم کذاب کی طرف چلا گیا, ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا کہ جو اپنے دین کے اوپر پتھر کی طرح جم گیا. ان کے سپہ سالار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ایک اور بھی طبقہ تھا, وہ تھا کہ جو کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن زکات کو منع کرتے, زکات اپنے وہ رسول اللہ کی زندگی میں تھی, رسول اللہ چلے گئے زکات ختم. اب یہاں اسلام کا ایک اصول ہے فقہ کا کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہے جس کو کہتے ہیں ثابت بالضرورہ, اس کا انکار بھی کفر ہے. اب حضرت ابو بکر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. اگر کوئی ایک رسی بھی زکات کی رسول اللہ کو دیا کرتا تھا اور آج منع کرے گا تو ابو بکر کی تلوار اس کے ساتھ اس کا کام کو تمام کرے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو سمجھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دعوے کے لیے دلیل میں حدیث پیش کی تھی اور وہ بخاری کے اندر تم حدیث پڑھو گے. کئی فرد کا وقت خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تو انوقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے دعوے کے مقابلے میں کوئی قرآن کی آیت پیش فرماتے یا حدیث کے مقابلے میں حدیث پیش فرماتے, مگر کوئی نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث کو پیش فرماتے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معارضہ کر رہے وہ حدیث سے کر رہے ہیں. آج تو کوئی بھی کہہ دیتا ہے حدیث کے مقابلے میں حدیث میں نہیں مانتا ہوں, چاہے اس کا علم کتنا ہی بڑا ہو. عمر جیسا آدمی تنتنے کا بہادر, جس انسان کو اگر شیطان بھی آتے دیکھتا ہے راستے سے تو راستہ کترا جاتا ہے, اور وہ بڑی قوت اور مضبوطی کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرے, یہ حدیث ہے. آپ اپنے عمل کو کس طرح جاری رکھیں گے؟ ابو بکر حدیث کے جواب میں حدیث نہیں پیش فرما رہے, حدیث کے جواب میں قرآن نہیں پیش فرما رہے. مگر جب عمر نے دیکھا کہ ابو بکر جیسا آگے اس طرح پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہے, فرماتے ہیں فلما رأيت ان اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال عرفت ان اللہ, فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ابو بکر جیسے آدمی کے دل کو ان لوگوں سے قتال پر منشرح کر دیا, میں نے جان لیا کہ میری حدیث کا جواب حدیث سے نہ دے, حدیث کا جواب قرآن سے نہ دے, میرا دل مطمئن ہے کہ آپ وہی ہے جو ابو بکر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ ابو بکر جیسا آدمی میں نہیں ہوں. ابو بکر جب سے رسول اللہ کے ساتھ ہے میں نہیں ہوں, میں تو گھر سے قتل کرنے کے لیے رسول کے نکلا تھا. ابو بکر اللہ کے نبی کے ایسے ساتھی ہیں کہ جہاں کوئی نہیں ہے وہاں ابو بکر ان کے ساتھ ہے, یار خار ہے. ابو بکر کے پاس جو علم نبوت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اس لیے عالم کی شان جو شخص علم میں عالم ہے بشرطے کہ تقویٰ ہو طہارت ہو, اور اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ایک امت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی جس امت کو چھوڑ کر اس میں بڑے بڑے اختیار ہیں, اولیاء ہیں, علماء امت ہیں, صاحب التصانیف ہیں, امت ان کے عالم ہونے کی تصدیق کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ شخص بھی دنیا کے اندر انوکھا آدمی ہے ان کے اعتبار سے. آج تو کوئی بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے عمر ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح کرنے والے, کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے دین کے اندر قتل دو تو عمر نے کر دی. عثمان ہو گئے کون ہے ایک جمعے کے اندر ایک اذان کو پڑھا دینے والے. اللہ کا نبی فرماتا ہے اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر, میرے بعد اب وہ میں چلا جاؤں دنیا ان کو چھوڑ کر جا, اب میرے بعد کسوٹی آپ کی یہ دونوں ہیں, یہ جو کہے وہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا تھا کہ تمہارے بعد تمہارے دین کے مہاجر یہ دو ہوں گے، ان سے آگے بڑھے گی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آج دنیا کے اندر یہ اہمیت نہیں ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. میرے بھائی، جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا خیر امتی قرنی، سب سے بہترین امت کے افراد میرے زمانے کے، یعنی صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم، وہ ہیں جو تابعین ہیں، ان کے اندر خیریت ہے پہلے زمانے سے کم، اور پھر اس کے بعد خیریت ہے، خیر اخیر کے سب سے زیادہ بہتر پہلا نمبر، پھر دوسرے میں سب سے زیادہ بہتر زمانوں کے اعتبار سے تابعین ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو تبع تابعین ہیں. ان تین کی تخصیص کر کے رسول اللہ نے آج 1400 سال کے بعد کنڈے ناتراشیدہ، جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں، ایک دو حدیث کو لے کر کہتا ہے ہوتے کون ہے، ابو حنیفہ کی حیثیت ہے، ابو حنیفہ بھی اس کے گھر کے غلام ہے، شافعی کون ہوتے. میرے بھائی، یہ اگر اصل ہے کہ حدیث کا مقابلہ حدیث سے کیا جائے قرآن سے، یہ بھی ایک اصل ہے کہ اگر کوئی شخص اعلم الناس بزمانی ہے، پھر اقرب الناس بزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واتقر الناس فی عصر ہی ہے، واعلم الناس فی عصر، اس کی تقلید کی جائے گی. کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھو ابو بکر کے سامنے عمر نے حدیث رکھی رضی اللہ تعالی عنہما، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے مقابلے میں حدیث اپنی بات پیش فرمائی. ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول اللہ کو پیچھے چھوڑ کے اپنی بات کو آگے کر دیا، ہو ہی نہیں سکتے. یہ مانا ابو بکر کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی جو حدیث نہیں ہے، یہ مانا نہیں ہو سکتے کہ عمر نے حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا، ابو بکر کی بات کو اس پر ترجیح دے دی، نہیں ہو سکتے یہ مانا. ابو بکر عمر کی شان یہ نہیں ہے، وہ تو دین کی حفاظت میں نمبر ون کے لوگ ہیں. اگر ان کی شخصیت مجروح ہے، قرآن مجروح ہے، حدیث مجروح ہے، العیاذ باللہ. اس کے معنی صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے جو سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ابو بکر جو سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ. میرے بھائی، آپ لوگ طالب علم ہو، آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور جو زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، دین کا کوئی ٹھکانہ قرب قیامت میں باقی نہیں رہے گا. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کفر کو اختیار کر لے گا، شام کو کفر کو مومن ہوگا، صبح کو کفر کو اختیار. یہ زمانہ آ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن علماء امت کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اس کے خلاف جہاد کرتے رہیں. ہوتا کیا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے اور قیامت تو آنی ہے. ہم سے پوچھ قیامت کے دن جب ہوگی پرسش، جب ہم اپنی محنت کے اندر کمی کر دیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا تم کمی کی پڑھو. تو یہی کہ ہم کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، نہیں ہوا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ قلوب تو اللہ کے دل میں ہمارے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھو اور ہم ہاتھ رہی آواز دے. اس لیے اپنے آپ کو اس طریقے پر لے کر کے چلو، اپنے اساتذہ کے ساتھ وابستہ رہو، اپنے دین کو سمجھو اور اس بات کو سمجھو کہ اپنے سلف صالح کی قیادت کرو، اور وہ جو کرتے ہیں جس چیز کو اختیار کر کے گئے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمایا تھا وہ علم ان کے بعد کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے، جو خیریت ان کے اندر ہے وہ خیر ماں باپ کے لوگوں کے اندر نہیں ہے، اور امت اس پر متفق ہے. اس لیے خیر ہر زمانے میں ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے قطروں کے اندر خیر تھی، بعد میں نہیں رہی، بعد میں تھی، درمیان میں تھی. ہر بارش کا قطرہ اپنے اندر خیر رکھتا ہے، اس لیے ہر زمانے کے اندر خیر موجود رہے گا، اور جب خیر نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. جب تک اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا آدمی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، خیر ہے. جب کوئی نہیں رہے گا قیامت آ جائے. میرے بھائی اس کا خیال رکھیں. میں تو دعا گو ہوں اور دعا لینا چاہتا ہوں اساتذہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میرا معاملہ ہے تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، مگر میں کہتا ہوں اور آپ حضرات اساتذہ آپ یہ لڑکا آپ کا طالب علم داڑھی کٹواتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کیا حدیث رسول اللہ کا سبق حاصل کرے گا. اللہ کے توبہ کرو، توبہ کرتے ہو اب مت کٹ مانا، بہت بری بات ہے. تمہیں اس علم کی برکات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم رات اور دن رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرو گے. تمہاری نسبت صاحب علم یعنی رسول اللہ سے مضبوط جب ہوگی جب تم اس علم کی قدر کرو گے، اور علم کی قدر یہ ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو. یہ بہت خراب بات ہے. اللہ آپ حضرات کے علم میں برکت عطا فرمائے اور مدرسے کو کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ترقی یاد سے نوازے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا بھائی کوئی اور کر
دو. افسر ہو رہا جو ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف مقبول ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بھی مقبول ہوگی. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى كما تحب وترضى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي عنا الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم احينا مسلمين وامتنا مؤمنين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارض عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ آج کی جو مجلس ہے اس کو قبول فرما لیجئے. ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ اس کو بھی قبولیت عطا فرما اور ان باتوں کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے، ہمارے ذہنوں میں اس کو پیوست کر دے. اے اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے اسلام کو کامل کر دیجئے. اے اللہ تمام شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری حفاظت فرمائی، ہمارے ان اداروں مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت فرما. اللہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھے. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو شوق و قوت و عطا فرما جو پہلے حاصل تھی. اللہ بے شک یہ دنیا میں جو کچھ ہماری رسوائی اور ذلت ہے اللہ اس کے ہم ہی ذمہ دار ہیں، یہ ہماری کوتاہیوں کی سزا ہے. اللہ ان کو معاف فرما دی، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے بگاڑ کو. اللہ ان سب کو معاف فرما کر ہمیں صحیح راہ پر قائم و دائیں فرما دیجیے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ پھر اس کے ہمارے ذریعے سے اسلام کو شوکت ملے، اسلام کو عزت ملے، اللہ اسلام کو نیک نامی ملے. اللہ ہم خود بھی ڈوب رہے ہیں اور اسلام کو بھی ہم نقصان پہنچانے سے لگے ہوئے ہیں. اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما دیجیے. اللہ یہ طالب علم جو یہاں موجود ہیں اور جتنے مدارس میں طلباء علم ہیں، اللہ ان کی نصرت فرمائیے، ان کے علوم میں برکت عطا فرما. اللہ ان کو اس قابل بنا کے ان علوم کو پھر آگے بڑھائیں. اللہ دنیا میں ان علوم کا اجالا کریں. اللہ جتنے اساتذہ اس مدرسے میں اور دوسرے تمام مدارس میں اللہ خدمت دین اور اشاعت علم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. اللہ جو لوگ ان اداروں کی مدد کرتے ہیں، جس طرح کی بھی مدد ہو، اللہ اخلاقی مدد ہو کہ مالی مدد ہو، اللہ ان کی مدد آپ فرمائیے. اللہ ان کے اموال میں، اعمال میں، احوال میں اللہ خیر و برکت عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما. اللہ حلال روزی عطا فرما. اللہ جن جو بے نکاح ہیں اللہ ان کی اچھی جگہوں پر اللہ ان کی شادیاں کر دیجیے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائیے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.